پیر 24 نومبر کے صحبین کے ساتھ مہبارہ صفدر کا سلام. ایران کے جوہری پروگرام پر ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں 1 جولائی تک توسیع. جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پیش رفت کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارا حسن سے خبریں سنیے. ایران کے جوہری تنازع پر ایران اور 6 مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گیا ہے. آسٹریا کے شہر ویانا میں ہونے والے اجلاس میں جوہری معاہدے پر مذاکرات کی مدت میں آئندہ سال 30 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. روس اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہلمن نے بتایا کہ مذاکرات کی مدت میں توسیع کے بعد ایران کو منجمد رقم میں سے ماہانہ $70 کروڑ ملیں گے, جبکہ چین کے وزیر خارجہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ چین پر امید ہے کہ ایران کے جوہری تنازع پر جامع معاہدہ جلد ہو جائے گا. ہمیں یقین ہے کہ یہ ایران کے مفاد میں ہے, کیونکہ اس سے ایران کی عوام کے لیے زندگی آسان ہوگی. اس سے خطے میں امن و استحکام آئے گا اور جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے بھی یہ معاہدہ بہتر ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے وفاقی حکومت کو مزید مہلت نہیں دی ہے اور قائم مقائم چیف الیکشن کمشنر کی خدمات واپس لے لی ہیں. عدالتی حکم 5 دسمبر سے مؤثر ہوگا. غورطلب نکات شہزاد ملک سے.
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ملک کے دیگر صوبوں میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ علاج کی غرض سے ملک سے باہر ہیں, اس لیے چیف الیکشن کمشنر کے نام کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں تو وفاقی حکومت کو 1 گھنٹے کی بھی مہلت نہیں دی جا سکتی. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت اس ضمن میں وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو نوٹس جاری کرے گی.
امریکہ کے سیکرٹری خارجہ چیک ہیگل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری دفاع نے صدر اوباما کے کہنے پر استعفیٰ دیا ہے. مسٹر ہیگل 2013 میں سیکرٹری دفاع بنے تھے. اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ چیک ہیگل اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی حکمت عملی میں تبدیلی آنے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے قافلے پر حملہ ہوا ہے, جس میں کم سے کم 2 غیر ملکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ بم سڑک کے کنارے نصب تھا اور اس وقت پھٹا جب نیٹو کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. کابل میں رواں ہفتے کے دوران غیر ملکیوں پر یہ 3rd حملہ ہے. گزشتہ روز افغان صوبے پکتیا میں والی بال میچ میں خودکش دھماکہ ہوا تھا, جس میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. افغانستان کے خفیہ ادارے نے پکتیا کے دھماکے میں حقانی نیٹورک کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے. روس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پابندیوں کے نتیجے میں اسے $40 ارب کا نقصان ہوا ہے. کرائمیا کے بحران میں مداخلت کرنے پر بین الاقوامی برادری نے روس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. روس کے وزیر خزانہ نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں اقتصادی نقصانات کا جائزہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہونے سے روس کو سالانہ 90 سے 100 ارب تک نقصان ہو سکتا ہے. رواں سال مارچ میں کرائمیا کی علیحدگی سے کے بعد روس پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں. ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مغربی ممالک پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ پابندیوں کے ذریعے روس کی حکومت برطرف کروانا چاہتے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر 4 صدہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انسداد پولیو مہم کے ایک رضاکار کو زخمی کر دیا ہے. رواں سال خیبر پختونخوا سے 54 کیسز سامنے آ چکے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
4 صدہ میں شبقدر کے قریب منڈا کے مقام پر انسداد پولیو مہم کے رضاکار بچوں کو اس خطرناک مرض سے بچاؤ کے قطرے دے رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی. پولیس اہلکار کے مطابق زخمی رضاکار کو شبقدر ہسپتال لایا گیا, جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا. منڈا گاؤں قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے. دریاسنا کل عدم تنظیم تحریک طالبان کی جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے.
برطانیہ کی وزیر داخلہ ٹریسا مے کا کہنا ہے کہ اس وقت دہشت گردی کا خطرہ 11 دسمبر سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. لندن میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نئی پالیسی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس ضمن میں نئی قانون سازی بدھ کو پارلیمان میں پیش کی جائے گی. نئی قانون سازی میں ایسی انشورنس کمپنیوں پر بھی پابندی ہوگی جو تاوان کی رقم بھی فراہم کرتی ہیں. سوئٹزرلینڈ کے برن آرٹ میوزیم میں نازی دور کے فن پارے رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. تفصیل سنیے ظفر سید سے.
یہ فن پارے نازی دور کے ذخیرہ اندوز کارنیلیس گرلٹ کے ترکے میں شامل ہیں. گرلٹ اڈولف ہٹلر کے آرٹ ڈیلر کے بیٹے تھے اور انہوں نے نایاب تصاویر کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا جس میں پکاسو اور مونے جیسے مصوروں کے فن پارے شامل ہیں. انتقال سے پہلے انہوں نے برن میوزیم کو اپنا واحد وارث قرار دیا تھا. حکام نے ٹیکس چوری کی تفتیش کے سلسلے میں ان کے فلیٹ پر چھاپہ مار کر 1280 فن پارے قبضے میں لیے تھے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن پر ایک فیچر شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے الیکشن اور متذبذب سابق عسکریت پسند. اس کی تفصیل آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں اور پروگرام میں آگے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. لیکن اس وقت ہماری شہ سرخی ہے ایران جوہری معاہدے کی حتمی مہلت میں توسیع, اور یہی ہمارے پروگرام کا اہم موضوع ہے. ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام پر 6 عالمی قوتوں اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات ناکامی پر منتج ہوئے ہیں. کسی ممکنہ معاہدے کے لیے حتمی مہلت میں جولائی تک توسیع, اس کا اعلان جرمن وزیر خارجہ فرینک والڈر شینمیئر نے کیا.
یہاں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ویانا میں مذاکرات کے دوران جو حرکت یا تحریک دیکھنے میں آئی ہے اس کا استفادہ کیا جائے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کہیں رکنا نہیں چاہیے, بلکہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں بہت زیادہ مذاکرات کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا.
جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر شینمیئر. دنیا کی 6 بڑی اقوام, امریکہ, برطانیہ, روس, چین, فرانس اور جرمنی کی سفارتکاروں کے درمیان مذاکرات لگ بھگ ایک برس سے جاری تھے. ان سب ملکوں اور ایران کے وزرائے خارجہ آج ویانا میں جمع تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی معاہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مشرق وسطی کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس پر تفصیل سے بات ہوگی پروگرام میں آگے چل کر, مگر پہلے اس خبر کی تفصیل سنیے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
ویانا میں 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان اس کے جوہری پروگرام پر ہونے والے مذاکرات میں شامل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ان کے برطانوی ہم منصب فلپ ہیمنڈ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے. مسٹر ہیمنڈ نے مزید بتایا کہ مذاکرات کے اگلے مراحل کے دوران ایران ماہانہ 70 کروڑ ڈالر کے فنڈ وصول کرتا رہے گا جو موجودہ پابندیوں کے تحت منجمد کر دیے گئے تھے. خبر رساں اداروں نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کرنے کے لیے مذاکرات اگلے سال جون کے آخر تک ہوتے رہیں گے. آج آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں 6 عالمی قوتوں اور ایران کے سفارتکار اس بات پر غور کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے دوران اختلافی نکات کو کس طرح دور کیا جائے یا پھر اس مدت کو آگے بڑھا دیا جائے جو اس معاملے میں حتمی معاہدہ کرنے کے لیے فریقین نے خود مقرر کی تھی. امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی ٹی وی چینل اے بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر کیے جانے والے مذاکرات کے دوران اختلافی نکات اہم ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اختتام ہفتہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے.
I'm confident that if we reach a deal that
میں پر اعتماد ہوں کہ اگر کوئی معاہدہ طے پا گیا اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو نہ صرف میں کانگریس بلکہ امریکی عوام کو بھی اس بات پر راضی کر سکتا ہوں کہ یہ ایک صحیح اقدام ہے.
ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے ایک ہی حل قابل قبول ہے, اور وہ یہ کہ ایران کو جوہری صلاحیتوں سے مکمل طور پر غیر مسلح کیا جائے.
No deal is better than a bad deal. The deal that Iran was pushing for was... کوئی معاہدہ نہ ہونا برا معاہدہ ہونے سے بہتر ہے۔ جو معاہدہ ایران کرنا چاہتا ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ اس معاہدے سے ایران کے پاس وہ صلاحیت موجود رہے گی کہ وہ یورینیم افزودہ کر کے جوہری بم بنا سکے اور اس پہ کوئی عالمی پابندی بھی نہ رہے۔ درست معاہدہ یہ ہوگا کہ ایران کے جوہری بم بنانے کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور پھر اس کے بعد پابندیاں اٹھائی جائیں۔ یہ ہوتا نظر نہیں آتا، لہٰذا کوئی معاہدہ نہ ہو تو اچھا ہے۔
برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے ویانا میں مذاکرات کے بعد بتایا کہ اب مذاکرات دسمبر کے مہینے میں دوبارہ شروع ہوں گے اور 30 جون 2015 تک جاری رہیں گے۔ سفارتکار امید ظاہر کر رہے ہیں کہ 1 مارچ تک کوئی سیاسی معاہدہ طے پا جائے گا جس کی مکمل تکنیکی تفصیل 1 جولائی تک سامنے آ جائے گی۔
یہ تھے عبداللہ فاروقی جو بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، یہ وہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتا آ رہا ہے اور ہم بھی اپنی خبروں میں پیش کرتے رہے ہیں۔ تاہم اسے سول مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہی وہ نقطہ ہے جس پر اختلافات موجود ہیں۔ ایران کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کر۔ آپ کو یروشلم بھی لیے چلیں گے اور جوہری ہتھیاروں میں عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کی اس وقت کیا حیثیت ہے، کیا اس کے تحت ایران کے پاس جوہری اسلحہ کچھ تھوڑا بہت یا سول مقاصد کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں، اس کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو پاکستان لیے چلیں گے۔ لیکن پہلے یہ نقطہ کہ ایران کو سول مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی رکھنے کی کتنی اجازت ہونی چاہیے، جس پر سخت اختلاف ہے۔ کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو امریکہ کے تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں، جو اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کرتا ہے اور مشرق وسطی کے امور پر خاص طور پر کامران بخاری کی بہت گہری نگاہ ہے۔ کامران، ہم سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ تکنیکی معاملات پر اختلافات اب بھی برقرار ہیں، مگر سیاسی بنیادوں پر عبوری معاہدے میں 7 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، یہ معاہدہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ سٹیٹس کو یوں ہی رہے گا؟
نہیں ماپارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے 7 مہینے کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مغربی طاقتیں بالخصوص امریکہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں بالآخر یہ جو گو کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن جو اصلی مذاکرات ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان اس بات پہ معاہدہ ہے کہ جو کہ ڈیل کرنی ہے، لیکن وہ ڈیل کیسے کرنی ہے، اس کے ڈیٹیلز کیا ہے، کس جو ہے موڑ پہ جا کے امریکہ جو ہے وہ سینکشن ریلیف دے گا ایران کو، اور کس حد تک ایران جو ہے وہ اپنی جو جوہری توانائی کی جو تنصیبات ہیں ان پہ ایک جو ہے وہ لمیٹیشن یا انسپیکشن ریجیمز کو قبول کرے گا، یہ اس بات کے اوپر اختلاف ہے۔ ان پرنسپل یہ بات طے ہو چکی ہے کہ معاہدہ ہونا ہے، اب معاہدے تک کہ معاہدے کو کس شکل جو شکل اختیار کرنی ہے وہ مسئلہ باقی رہ گیا ہے۔
کامران، مگر یہ ایک کچھ عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ سب کو ہی یہ توقع تھی کہ اس معاملے پر اور اس وقت ویانا میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا، ایسا کیوں تھا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جانب جو ہے جو دیکھیں آل پالیٹکس از لوکل کا جو محاورہ ہے وہ یہاں پر صادر آتا ہے۔ دیکھیں صدر اوباما جو ہیں وہ ابھی خبر آئی ہے کہ ان کے جو انہوں نے جو ہے اپنے وزیر جو اپنا دفاع ہیں چاک ہیگل، ان کو ریزائن کرنے کو کہا ہے، تو ان کے اندر جو ہے بہت سارے اختلافات ہیں۔ کانگریس کا الیکشن ہوا ہے، اس میں ریپبلکن پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے سینٹ میں بھی اور ہاؤس میں بھی۔ اسی طریقے سے دوسری جانب صدر حسن روحانی کو بہت سخت جو ہے وہ جو ان کے جو ہارڈ لائنر ہیں ان کی طرف سے جو ہے اختلاف کا سامنا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر اور دیگر اور اداروں کے اندر، اپنا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جو ہے اس میں خاص طور پر پیش ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ 35 سال کی جو تنازع ہے اس کو پس پشت رکھ کے تو اچانک جو ہے وہ ایک معاہدے پہ دستخط کر دیں، اور وہ بھی حتمی معاہدہ۔ تو حتمی معاہدے تک پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا۔ اگر آپ ابھی اس کی تفصیل میں جائیں تو جو یہ روڈ میپ دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اپنا دسمبر میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے، 1 مارچ کو جو ہے وہ ایک عبوری جو فائنل اگریمنٹ ہے اس کی شکل دی جائے گی، اور آخری جو اس کو بالکل جو جسے کہتے ہیں کہ فائنلائز جو ہے وہ 1 جولائی تک کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو بیبی سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات ہیں،
لیکن یہی اختلافات یہ اختلافات اور متنازع معاملات کو مؤخر کر کے اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ایک سیاسی ضرورت ہے کیا جو کچھ آپ نے کہا؟
میں یہ نہیں کہوں گا کہ سٹیٹس کو برقرار رکھا جا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سٹیٹس کو اینٹی کی طرف نہیں جانا چاہ رہے بلکہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے مسئلے ہیں جن کو الجھانا, بہت ساری گتھیاں ہیں جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ وقت کافی نہیں تھا.
تو کامران یہ بتائیے کہ آج جو معاہدہ ہوا ہے, یعنی کہ توسیع کا جو معاہدہ ہوا ہے, مشرق وسطی کی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑتے دکھائی دیتے ہیں؟
دیکھیں ظاہر ہے جو اپنا جو اس کے مخالفین ہیں جیسے عرب ممالک ہیں, متحدہ عرب امارات ہے, سعودی عرب ہے, جو اس قسم کے دیگر ممالک ہیں, وہ جو ان کا کیمپ ہے وہ ظاہر ہے اس چیز سے خوفزدہ ہے. انہوں نے تھوڑا سا سکون کا سانس ضرور لیا ہے کہ مطلب ابھی اس میں جو ہے خاص پیش رفت نہیں ہو رہی, ابھی بھی معاملات میں جو ہے امریکہ اور ایران کے معاملات جو ہے وہ کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچ رہے, مذاکرات جو ہے رکاوٹیں کا شکار ہے. تو یہ ان کے لیے یہ اچھا ہے, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ بالآخر یہ جو اس کا منطقی انجام جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ڈیل ہو جائے, تو ان کو ظاہر ہے اس چیز سے تشویش ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کو تشویش ہے. پھر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو وہ مفادات ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں, سیریا کو لے کر کنورج کر رہے ہیں, اور دیگر خطے کے اندر جو پرابلم ہیں, انتہا پسندی, دہشت گردی, جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن خطے کی, وہ ساری کی ساری اس پہ ایران کے اور امریکہ کے جو خیالات ہیں یا اہداف ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جو جو مزید بات چیت ہوگی تو اور راہیں کھلیں گی, خاص طور پہ جو ہے اپنا یہ شام کو لے کر.
جی, امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹجک فورکاسٹنگ سے وابستہ کامران بخاری, آپ کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی گفتگو میں بھی سنا, اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو ایران کے جوہری پروگرام کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور کسی بھی معاہدے کی بھی سختی سے مخالفت کرتے ہیں. تو چلیے یروشلم لیے چلتے ہیں آپ کو, جہاں سے ٹیلی فون لائن پر ہریندر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر, اب جو یہ توسیع کی گئی ہے معاہدے کی, تو اس پر کیا رد عمل رہا اسرائیلی وزیر اعظم کا؟
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے سنا کہ جو برے کسی ڈیل سے برے معاہدے سے بہتر ہے کہ کوئی معاہدہ نہ ہو, لیکن اس کے بعد اب وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جو سینکشنز ہیں اس میں اور سختی لائی جائے, جس سے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سختی کی وجہ سے ہی ایران مذاکرات کے لیے تیار ہوا تھا, اور اگر سختی بنی رہی تبھی جا کر کے وہ اپنی جوہری پروگرام کو وہ بند کرے گا. دوسری بات یہاں پر خاص کر کے جو سننے کو آ رہی ہے اہلکاروں سے, اور پھر یہاں ذرائع ابلاغ میں بھی جس کو لے کر کے کافی بحث چل رہی ہے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے جوہری اسلحہ نہیں بنا رہا ہے تو پھر وہ آئی سی بی ایمز کیوں بنائے گا, اور ان دو چیزوں کو جوڑ کر کے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹر کانٹینینٹل جو بیلسٹک میسائلس اسی لیے زیادہ تر ملک جو ہیں وہ بناتے ہیں تاکہ ان کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کرنے کی ان کی طاقت ہو, اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے, یہاں پر یہ زیادہ تر جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اس کا جوہری اسلحہ جو اس کا منصوبہ ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے.
اچھا, لیکن یہ بتائیے ہریندر کہ یہ جو آج ہوا ہے معاہدہ, یعنی سٹیٹس کو اسی طرح سے برقرار رہے گا اور بات چیت جاری رکھی جائے گی, اسے اسرائیل میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اسے اسرائیل میں ایران کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے؟
ایران کی کامیابی تو اس کو نہیں سمجھا جا رہا ہے, لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا, یہ بہت ہی یہ جو موجودہ حالات ہے اس کو کافی لوگوں نے بہتر بتایا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے مچ بیٹر ڈیل کر کے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سختی جو ہے اس میں اور مزید تیزی لائی جائے. لیکن جو خاص کر کے یہاں پر جو وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ایران اپنا جوہری جو پروگرام ہے یا جوہری اسلحہ اگر وہ نہیں بنا رہا ہے, جب تک یہ طے نہ ہو جائے, جب تک یہ پوری طرح سے ڈٹرمن نہ کر لیا جائے, تب تک کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہ ہو, اور اس کے لیے اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ امریکہ پر مسلسل دباؤ بنائے رکھے گی.
یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا, آپ کا بہت شکریہ. اور آئیے اب ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ جوہری اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی کے تحت مختلف ممالک کو، جو کہ بہت سے ممالک اس پہ دستخط کر چکے ہیں، ملکوں کو کتنا جوہری مواد رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اس معاہدے کے تحت۔ پاکستان کی ایک جمہوری سائنسداں اے ایچ نیئر اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر نیئر، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کچھ اس سلسلے میں کوئی خاص حد مقرر ہے، خصوصاً این پی ٹی کے تحت سینٹریفیوجز کی تعداد پر کوئی حد مقرر کی گئی ہے مختلف ملکوں پر اور ایران پر؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت جو جن لوگوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہم کبھی اب ہتھیار نہیں بنائیں گے، جنہیں نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اب آپ ہمیشہ کے واسطے کبھی بھی ایسے جوہری مواد نہیں بنائیں گے جس سے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہائیلی انریچڈ یورینیم، نہایت افزودہ یورینیم اور پلوٹونیم آپ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان دونوں سے ہتھیار بنتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو جوہری توانائی بجلی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہ اجازت ہے جو اس وقت ایران استعمال کر رہا ہے۔ اس اجازت کے تحت ایران نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم یہ کرنا تو چاہتے ہیں، ہمارا حق ہے، لیکن یہ جو ہم اگر باہر سے پلانٹ خریدتے ہیں، روس سے خریدتے ہیں، امریکہ سے خریدیں یا کہیں اور سے لیں، تو وہ بعد میں ہمیں ایندھن فراہم کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے ساری جو پروگرس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم تو ایندھن اپنا خود بنائیں گے۔ اور یہ ایندھن جو ہے وہ ہائیلی انریچڈ یورینیم نہیں ہوتا، وہ لو انریچڈ یورینیم ہوتا ہے، 4% 5% تک انریچڈ ہوتا ہے۔ ہائیلی انریچڈ جو ہے، جو بم والا، وہ 90% انریچڈ ہوتا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ بنائیں گے۔ یہ بنانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی انریچمنٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے انریچمنٹ کے لیے سینٹریفیوجز کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مگر یہ بات جو اس وقت کے معاہدے کے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی وہ یہ کہ کسی کے پاس بھی انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی آ جائے تو وہ کہنے کو تو وہ 4 سے 5% تک انریچمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کرے گا، لیکن اسی کو استعمال کر کے وہ بم بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔
لیکن جیسے کہ آپ نے کہا جی ڈاکٹر نیئر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سول مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے لیے صرف 4 یا 5% انرچ کیا جاتا ہے، افزودہ کیا جاتا ہے یورینیم کو، جبکہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے تو 90 سے 95% تک اس کو افزودہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایران 4 یا 5% تک رکھتا ہے تو پھر اس کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے، اسے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سول مقاصد کے لیے بھی توانائی نہیں بنا سکتا؟
اس وجہ سے کہ وہی انریچمنٹ پلانٹ اسی 4 یا 5% کو بڑھا کر 90% کر سکتا ہے، اگر وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہو تو۔ چنانچہ ایران نے مثال کے طور پہ، ایران کے پاس اگر 1000 میگا واٹ کا کوئی ریئیکٹر ہے تو اسے سالانہ جتنا اس کے لیے ایندھن چاہیے، 4 سے 5% افزودہ ایندھن کے واسطے اس کو ایک کیپیسٹی کہلاتی ہے SWU، وہ 1 لاکھ کی چاہیے۔ اب 1 لاکھ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان نے جب بم بنانے کا مواد حاصل کیا تو اس کے پاس صرف 15,000 کی کیپیسٹی تھی۔ کہاں یہ کہ ایران اپنے پاس ایک ریئیکٹر چلانے کے لیے 1 لاکھ کی کیپیسٹی جو ہے وہ حاصل کرے گا، تبھی وہ مقامی طور پہ ایندھن بنا پائے گا۔
جی
یہ جو میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، یہ ٹیکنیکل دشواری ساری کی ساری اس نیوکلیئر ایشو کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام دشواری این پی ٹی کے اندر موجود ہے۔ این پی ٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں۔ آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم دستخط کر دو کہ کبھی بم حاصل نہیں کر سکو گے،
جی،
اور ہم تمہیں سول ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ انہوں نے دستخط کر دیے۔ آپ نے اس کے عوض میں یہ وعدہ کیا ہم سب مل کے اپنے بم سب تلف کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ آپ نے وہ بالکل نہیں کیا،
نہیں کیے جی ہم
تو بالکل۔ اس وجہ سے یہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ،
اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بالکل ہی اس کی کوئی افادیت ہی نہیں ہے، بالکل غیر مؤثر سا معاہدہ ہے یہ۔
یہ معاہدہ اصل میں ہے تو بہت مؤثر، لیکن اس کے اندر پڑنے والی دراڑیں سامنے آنے لگی ہیں، اور ایران کا جو کیس ہے خاص طور پر اس نے اس کی جو خرابیاں اور خامیاں ہیں وہ کھل کے دکھا دی ہیں, ایسی کھل کے دکھائی ہیں کہ اب اس کو صرف لیپا پوتی کر کے انہیں چھپانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, اب اندازہ کیجئے کہ ایران کے مخالف اتنے شدید مخالف ہیں, اسرائیل اگر مخالفت کرے اور اسرائیل کا جو زور امریکی حکومت پہ چلتا ہے اور امریکہ میں جو اسرائیل کی لابی ہے ان سب کا جو زور ہے اس کے مطابق تو امریکہ کو ہر صورت میں ایران کے اوپر بمباری شروع کر دینی چاہیے تھی. اس صورت میں یورپ والے جو ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے, وہ نہیں کر پا رہے اس وجہ سے کہ ایران نے این پی ٹی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اے ایچ نیئر, جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایران نے این پی ٹی یعنی جوہری ہتھیاروں میں عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
کپتان مائیکل کلارک کو ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود بھارت کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کے لیے آسٹریلوی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. تاہم انہیں کہا گیا ہے کہ وہ بدھ تک اپنی فٹنس ثابت کر دیں. اگر کلارک فٹ نہ ہوئے تو برسبن ٹیسٹ میں بریڈ ہیڈن آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے. کرکٹ آسٹریلیا نے کلارک سے کہا ہے کہ دو روز میں وہ اپنی فٹنس ثابت کرنے کے بعد جمعے اور ہفتے کے روز بھارت کے خلاف دو روزہ میچ کھیلیں. سلیکٹر رونڈی مارش کا کہنا ہے کہ اگر کلارک نے بدھ تک دوڑنا شروع نہ کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیل رہے ہیں. سلیکٹرز نے پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے والی ٹیم سے گلین میکسویل اور مچل اسٹارک کو ڈراپ کر دیا ہے. فاسٹ بالر ہیزل وڈ کو 12 رکنی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. شین واٹسن اور رائن ہیریس کی بھی واپسی ہوئی ہے. سری لنکا نے انگلینڈ کے خلاف پہلے تین ون ڈے میچوں کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. بیٹسمین تھلینا کندام بھی 3 سال بعد سلیکٹرز کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. چندی مل اور کولا سیکرا ڈراپ کر دیے گئے ہیں. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے بدھ کے روز کولمبو میں کھیلا جائے گا. سوئٹزرلینڈ نے پہلی مرتبہ ڈیوس کپ جیت لیا. فائنل میں اس نے فرانس کو 3-1 سے شکست دی. روجر فیڈرر نے پہلے ریورس سنگلز میں رچرڈ گیسکوئی کو 6-4, 6-2 اور 6-2 سے ہرا کر سوئٹزرلینڈ کی جیت یقینی بنا دی. اس میچ کو 27,500 شائقین نے دیکھا, جو ٹینس مقابلوں کا ریکارڈ ہے.
Fireworks go off because Lewis Hamilton is the world champion of 2014. A brilliant.
یہ جھلک ابوظہبی گراں پری کی ہے, جس میں کامیابی کے ساتھ ہی برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے دوسری مرتبہ فارمولا 1 چیمپئن شپ جیت لی. یہ سیزن میں ان کی 11th کامیابی تھی. ہیملٹن کا کہنا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا یادگار ترین لمحہ ہے. پاکستانی آف اسپنر محمد حفیظ کے بالنگ ایکشن کا بایو میکینک تجزیہ آج لفبرا انگلینڈ کی لیبورٹری میں ہو رہا ہے.
بھارت کے زیر انتظام جموں اور کشمیر میں 1989 میں پرتشدد علیحدگی پسند تحریک کے بعد 1,00,000 سے زیادہ پنڈتوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آگے آنے کو ہے, لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. ہم اہم خبروں کی شہ سرخیاں سنوائیں گے اور پیش کریں گے سارا حسن.
ایران کے جوہری تنازع پر مذاکرات کی مدت میں آئندہ سال 30 جون تک توسیع کر دی گئی ہے. امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو مزید مہلت نہ دیتے ہوئے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی خدمات واپس لے لی ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے قافلے پر ہونے والے حملے میں کم سے کم 2 غیر ملکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی پابندیوں کے نتیجے میں اسے 40 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. برطانوی حکومت نے اپنے سیکیورٹی اداروں کو مزید اختیارات دینے کا عندیہ دیا ہے تاکہ اپنے شہریوں کو دوسرے ملکوں میں جہاد پر جانے سے روکا جا سکے. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں پولیس نے فوج کے خلاف تنقیدی پرچے تقسیم کرنے پر 8 طلبہ کو حراست میں لیا ہے. اور سوئٹزرلینڈ آرٹ میوزیم نے ہٹلر کے آرٹ ڈیلر کے پاس موجود نازی دور کے فن پارے میوزیم میں رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام پر 6 عالمی طاقتوں اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن کسی ممکنہ معاہدے کے لیے حتمی مہلت میں جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. یہ ہماری پہلی شہ سرخی بھی ہے، اور اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کے استعفے کی خبریں میڈیا پر آ رہی ہیں. آئیے اس کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں سے برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر. برجیش، کیا اس کی تصدیق ہو گئی ہے اس خبر کی؟
جی مہپارا، اس کی تصدیق ہو گئی ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے ہمیں بتایا ہے کہ اب سے تقریباً 40 منٹ بعد وزیر دفاع چک ہیگل صدر اوباما کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں کیمروں کے سامنے آئیں گے اور اپنے استعفے کا اعلان کریں گے. اس اہلکار کے مطابق ہیگل اکتوبر سے ہی صدر اوباما سے اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے. نئے وزیر دفاع کا اعلان جلد ہی ہوگا، لیکن ہیگل اس عہدے پر تب تک بنے رہیں گے جب تک نئے وزیر دفاع کو سینٹ کی منظوری نہیں مل جاتی. اور یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ اوباما انتظامیہ کے اکلوتے ریپبلکن اہلکار ہیں. چک ہیگل ہیگل امریکی فوج کے ایک اہم دور کے وقت ڈیفنس سیکرٹری رہے ہیں. افغانستان سے فوج کی واپسی کو انجام دیا ہے انہوں نے، دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی فیصلے، اور اس کے علاوہ پینٹاگون کا جو سکڑتا ہوا، جو کم ہوتا ہوا بجٹ ہے، یہ سب انہی کے دور میں ہوا ہے.
تو برجیش، یہ بتائیے، خاصی اچانک خبر ہے یہ، کوئی سبب بتایا گیا اس کا؟
دیکھیں، اہلکار رسمی طور سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں کے ماہرین ایک بات یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اوباما کے ساتھ ان کے نجی تعلقات تو بہت اچھے تھے، لیکن اوباما کی جو انر سرکل ہے اس کا حصہ وہ نہیں بن پائے پچھلے 2 سالوں میں. میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی امریکی فوج کے سامنے جس طرح کے چیلنجز ہیں، خاص کر دولت اسلامیہ سے متعلق، ان کا سامنا کرنے کے لیے جس طرح کی قابلیت یا اسکلز کی ضرورت ہے وہ ہیگل میں نہیں ہے. اور یہ بھی واضح نہیں ہو پایا ہے کہ ان سے یہ عہدہ چھوڑنے کو کہا گیا یا انہوں نے خود سے استعفیٰ دیا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ آئیسس ہو، ایبولا ہو، یا پھر افغانستان میں انتظامیہ کی پالیسی ہو، جو یہ سب تھوڑی دھل مل سی نظر آئی ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت جو سب سے پہلا وکٹ گرا ہے وہ پرابلی چک ہیگل کا ہے.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے، آپ کا بہت شکریہ. اور اب پاکستان، سپریم کورٹ نے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی خدمات واپس لے لی ہیں. پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ گزشتہ 16 ماہ سے خالی پڑا ہے، اور اس عرصے کے دوران سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ملک کے دیگر صوبوں میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر افراد کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کی. اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے عدالت کو بتایا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ علاج کی غرض سے ان دنوں ملک سے باہر ہیں، اس لیے چیف الیکشن کمشنر کے نام کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے نام پر قائد حزب اختلاف سے ٹیلی فون پر بھی مشاورت ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف جب ملک میں واپس آئیں گے تو پھر وزیر اعظم غیر ملکی دورے پر روانہ ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ اسی طرح طول پکڑتا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت اس ضمن میں وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کو نوٹس بھی جاری کرے گی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے پر یقین رکھتی ہے اور اس ضمن میں مخلصانہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس پر بینچ میں موجود جسٹس گلزار احمد نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا وہ عدالت میں ایسے کوئی شواہد پیش کر سکتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے. سلمان اسلم بٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے جلسوں میں حکومت کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے دیے گئے ناموں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا, جس کے بعد متعدد شخصیات نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا. خیال رہے کہ الیکشن کمیشن کی سربراہی کے لیے وزیر اعظم نواز شریف اور قائد حزب اختلاف کے درمیان دو ریٹائرڈ ججوں کے ناموں پر اتفاق ہوا تھا, مگر سپریم کورٹ کے ان دونوں ججوں تصدق حسین جلانی اور رانا بھگوان داس نے یہ عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی تھی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں کل سے مرحلہ وار انتخابات شروع ہو رہے ہیں. کشمیر میں ہونے والے انتخابات کا عام پہلو یہ ہے کہ جو لوگ علیحدگی پسند صفوں سے نکل کر ہند نواز سیاست اپناتے ہیں انہیں کوئی سیاسی مقام کیوں نہیں ملتا. اس بار کے انتخابات میں بھی ایسے کئی چہرے ہیں, لیکن بڑی تعداد ایسے کشمیریوں کی ہے جو ہند نواز سیاست کے ساتھ 20 سالہ تجربات کے بعد اب مایوس ہو چکے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
ہمارا جو مقصد مدعا ہے, مقصد ہے وہ حق خودارادیت کا حصول ہے, اس لیے ہم انتخابات کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور
گزشتہ 25 سال سے جب بھی کشمیر میں انتخابات ہوئے, علیحدگی پسندوں نے بوائیکاٹ کا اعلان کیا. اس بار بھی علیحدگی پسندوں کی بوائیکاٹ مہم کے خلاف حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاری مہم شروع کر دی ہے. لیکن کل سے شروع ہونے والے مرحلہ وار انتخابات میں ایسے کئی امیدوار ہیں جو ماضی میں ہند مخالف تحریک کا حصہ رہے ہیں. مشرقی قصبہ کنگن کے 36 سالہ شیخ اعجاز جب ہتھیاروں کی تربیت کے لیے سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچے تو ان کی عمر 16 سال تھی. اب وہ واپس لوٹے ہیں اور کانگریس پارٹی کے لیے کنگن سیٹ سے الیکشن لڑیں گے. مسٹر اعجاز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی وہ الیکشن سیاست کی طرف مائل ہو گئے تھے.
میرا پالیٹکس میں آنا, کانگریس کو جوائن کرنا, اس میں مجھے لگا کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ پرویز مشرف صاحب کا بھی ہے. ہم کسی سٹیج پہ بیٹھے تھے, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ بندوق کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مشرف نے کہا کہ ہر چیز کا مسئلہ, چاہے روزگار کا ہو کسی بھی ہو, یہ ڈیولپمنٹ مسئلہ ہے. میں نے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جو راجنیتی میں آیا ہوں اس کا بہت بڑا ہاتھ پرویز مشرف کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کا میں نے اس سے تھوڑی ایک سبق سیکھ لی, اور میں نے یہاں آ کے اس لیے پھر میں نے کہا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں.
شیخ اعجاز جیسے متعدد نوجوان جب بھی ہند نواز خیمے کا رخ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی خاطر مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھارت و پاکستان کے درمیان سالس کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں.
علیحدگی پسندوں اور ہمارے جو ہائی کمان ہیں ان تک ایک میں پل کا کام بھی اگر میں آ سکوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. بات ہونی چاہیے دونوں سائڈ سے, ہونی چاہیے ہمارے دیش کے جو نیتا ہیں ان سے ہونی چاہیے, وہاں کے جو ہیں ان سے بھی ہونا چاہیے. مجھے لگا جب تک دونوں فریق اس میں بات نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ سالوں نہیں ہوگا.
گزشتہ 25 برس کے دوران کشمیر کے حالات میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس دوران کنگن کے شیخ اعجاز جیسے درجنوں نوجوانوں نے ہند نواز سیاست میں قسمت آزمائی کی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. کپواڑہ کے غلام رسول شاہ عرف عمران راہی حزب المجاہدین کے ڈپٹی چیف کمانڈر رہے ہیں. وہ انتخابات بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے مذاکرات میں شمولیت بھی کی ہے, لیکن اس بار عمران راہی نے انتخابات کا بوائیکاٹ کیا ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں جو لوگ مزاحمت کی بات کرتے ہیں جب وہ ہند نواز خیمے کا رخ کرتے ہیں تو لوگ انہیں مسترد کر دیتے ہیں.
جو مسئلے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات کرتے ہیں, اور ان کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر چل پڑے. بنیادی طور جب ہم نے بات کی تو وہ بھی مسئلے کشمیر کے حوالے سے ہی کی, اور وہاں پر ہمارے اوپر ایک یہ بھی ایک الزام تھا کہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی حصہ لیا.
مسٹر راہی کو خدشہ ہے کہ اگر کشمیریوں کی پرامن سیاسی جدوجہد اسی طرح لاحاصل ثابت ہوتی رہی تو تشدد کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے.
اگر پرامن طریقے سے آج بھی بات آگے نہیں بڑھتی ہے, ایک طبقہ یا ایک جنریشن جو ہے اس نے اگر بندوق چھوڑ دی, اس نے اگر اپنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کام کیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ کل پھر کوئی گروپ نکل سکتا ہے, کوئی جماعت نکل سکتی ہے جو پھر اسی راستے کو اپنا سکتے اپنائیں گے جو ہم نے اپنایا تھا.
صحافی اور تجزیہ نگار شیخ قیوم کہتے ہیں کہ کشمیر کی انتخابی سیاست کی وجہ سے ہی کشمیری علیحدگی پسندوں کے درمیان نظریاتی خلیج پیدا ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی علیحدگی پسند ہند نواز سیاست کو اپناتا ہے تو گم نامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔
اگر آپ سیپریٹسٹ کی پالیٹکس کی طرف ایک دفعہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے وہ ون وے روڈ ہے، اور اس میں دیکھیے جو مین اسٹریم پالیٹیشنز ہیں وہ یہ کارڈ اکثر یہ بہت خوبی سے بہت 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 طاقت سے آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ دیکھو بھائی، کل تک اس نے ایک جمہوری سیاست کی مخالفت کی اور آج یہ پھر ہندوستانی جمہوریت کو سلام کر رہے ہیں۔
واضح رہے سابق عسکریت پسندوں کی ایک بڑی تعداد فی الوقت ہند نواز سیاسی جماعتوں کی صفوں میں موجود ہے، لیکن انہیں ان جماعتوں میں کوئی نمایاں کردار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اکثر نے یا تو واپسی کی راہ اختیار کر لی ہے یا سیاست کو ہی ترک کر دیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
یاد رہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کل سے مرحلہ وار انتخابات شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں جموں اور کشمیر میں 1989 میں پرتشدد علیحدگی پسند تحریک کے بعد 100,000 سے زیادہ پنڈتوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ 25 برس گزرنے کے بعد بھی بے گھر ہونے والے پنڈت آج بھی جموں، دلی اور ملک کے دوسرے شہروں میں پناہ گزین کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس بار کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں نہ صرف پنڈتوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے بلکہ ان کی واپسی کے لیے صورتحال موضوع ہونے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
پنڈت روشن لال نے کشمیر وادی میں عسکری تحریک شروع ہونے کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اب وہ جموں شہر کے نواح میں پنڈتوں کے لیے بنائی گئی ایک کالونی میں رہتے ہیں۔ 20 برس سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں۔ بے گھر ہونے کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوا ہے، روشن لال کہتے ہیں۔
اس کو زیادہ ذہنی عذاب ہے میرے سے، میں وہاں چھوڑ کے آیا لیکن وہ اس وقت مجدار میں پڑا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں وہ کسی چیز مطلب یہاں کے کسی بھی بلڈنگ کو، بڑی عمارت اس کو دے دو، اپنا گھر نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاؤس ہمارے پاس ہے بٹ ناٹ ہوم، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ میکسیمم آج دیکھیے آپ، ایک اچھا نمبر ہے ہمارے کمیونٹی میں ایسے لوگوں کے، ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کے جو فرسٹریٹ ہو گئے، جن کو ذہنی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی کے ماحول میں میں پچھلے 25 سال سے جی رہا ہوں، اور جس وقت میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آگے کیا ہوگا، میں بھی کہہ نہیں پاتا ہوں ان کو کہ کیا ہوگا آگے۔
اپنے ہی گھر میں بے گھر ہونے کا درد کشمیری پنڈتوں کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے۔ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والی سریتا کہتی ہیں کہ بچے تو پڑھ لکھ گئے لیکن نوکریاں آسانی سے نہیں ملتی۔
ہمیں تو پیچھے سارا اپنی زمین جائیداد سارا کچھ وہاں ہی چھوڑا، اپنے گھر بار، اس وقت کیسے کس حالات میں ہم یہاں آئے، ان کو تو بچوں کو، مگر ان کا بھی کم سے کم یہاں کوئی جاب لگنا چاہیے، وہ بےچارے بے سہارے ایسے پڑے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، بات تو یہ بڑی پرابلم تو بہت ساری پرابلم ہے۔
ریاستی حکومت نے کشمیری ہندوؤں کی واپسی کے لیے کچھ اسکیمیں ضرور تیار کیں، لیکن بھوشن لال بھٹ جیسے بے گھر ہونے والے کشمیری پنڈت وادی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہم نہیں، ہمارا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے نکلنے کے ساتھ وہاں کا ہمارا سمویدھان بھی وہاں سے نکالا گیا ہے۔ جب تک اس کو وہاں پر واپس استھاپت نہ کیا جائے، اگر اس کے لیے ہمیں جب تک وہ استھاپت نہیں ہوتا ہے 10 بار ایسی مائگریشن کرنی پڑے، ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، ہم دیش ہت کے لیے اس کے لیے تیار ہیں۔ جب تک دیش کا سمویدھان وہاں پورا لاگو نہ ہو، جب تک وہ نہ ہوگا تب تک یہ ممکن نہیں ہے ہمارا واپس جانا۔
اشوک کول ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہر طرح کے خطرات کا سامنا کرنے کے باوجود سری نگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ اشوک کا کہنا ہے کہ حکومت پنڈتوں کو واپس لانے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
82% مکان مجھے لگتا ہے انہوں نے بیچ دیا۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تو کاغذی چل رہا ہے، یہ کوارٹرز کچھ بن گئے تھوڑے سے دکھاوے کے لیے، اور فیبریکیٹڈ جہاں پہ وسن وہ ادھر اننت ناگ میں بن گئے ہیں، باقی جگہوں پہ بن گئے۔ لوگ چاہ رہے ہیں جب ہم واپس آ گئے، ایک کمرے کچن میں 8 آدمی، وہ فیبریکیٹڈ ہٹس میں کہاں بیٹھیں گے، وہ بھی مجبوراً کوئی کہ ایک ایک آدمی ان کو نوکری لگایا گیا، وہ تب آ رہے ہیں باہر سے۔ مجھے تو نہیں لگتا وارنا کوئی آئے گا نوکری کے بغیر، تو کوئی سوال، کیونکہ پہلے تو کھانے پینے کا مسئلہ ہی ان کا حل ہو گیا، تبھی تو ایک ایک بندہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے آدمی ہیں وہ آ گئے۔
بعض اندازوں کے مطابق 1989-90 میں وادی میں پنڈتوں کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تھی۔ پنڈتوں کی ایک تنظیم پنون کشمیر کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پرتشدد تحریک کے دوران کشمیر وادی میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 219 پنڈت مارے گئے تھے۔ سنیتا رینا 4 برس پہلے جموں سے واپس سری نگر آئی ہیں، لیکن ذہن میں پرانا منظر اب بھی تازہ ہے۔
وقت کے ساتھ کام نہیں ہوتے، لیکن ایک دماغ میں ایک تھوڑا سا وہ تو رہتی ہے ہمیشہ۔ تو جہاں پہ اتنی کلنگ ہوئی ہو، جہاں پہ اتنا سارا تباہی ہوئی ہو، جہاں پہ گھر جلے ہو، جہاں پہ اتنی لوٹ پاٹ ہوئی ہو، تو وہاں پہ تو وہ تو کبھی نکلے گئے نہیں۔ کیونکہ ہمارے جو ہمارے انسیسٹرز ہیں یا اولڈ ایج کے لوگ ہیں وہ تو ڈر اتنا رہے کہ وہ مان نہیں رہے آنا, چھوٹے اتنے ایڈجسٹ ہو گئے باہر کہ وہ واپس نہیں مانا, اب ہم جیسے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں.
سری نگر سے ملحقہ بڈگام ضلع میں کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک بڑا رہائشی کمپلیکس بنایا گیا ہے. وہاں سینکڑوں پنڈت واپس آئے ہیں, ان میں رینو بھی شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے.
نہیں ایسا تو کچھ نہیں, ہم تو پیدا یہیں کے ہوئے ہیں, مدر لینڈ ہماری یہی ہے, تو کہاں سے ہوگا. اب یہ ہے کہ میں نے وہی بولا کہ اب کیا گیم ہے کیا نہیں, وہ تو ہم لوگ, ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں کو کہاں پتا ہے کہ کیا ہے اندر کی باتیں کیا چل رہی ہیں.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گزشتہ 25 برس میں پنڈتوں کو دوبارہ بسانے کا سوال کسی پارٹی کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا ہے, لیکن اس بار بی جے پی کشمیر وادی کی بیشتر سیٹوں سے انتخاب لڑ رہی ہے. وادی کے کئی حلقوں میں پنڈتوں کے ووٹ خاصی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. بی جے پی ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر انتخابات میں بی جے پی کی کارکردگی اچھی رہی تو پنڈتوں کی واپسی کا راستہ ہموار ہو جائے گا. شکیل اختر, بی بی سی, سری نگر.
اور شکیل اختر حال ہی میں سری نگر گئے تھے جہاں جا کر انہوں نے یہ رپورٹ ہمارے لیے تیار کی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے. اسلام آباد میں پرانی گاڑیوں کا ایک شو ہوا ہے, اس کی تفصیل ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوانے کو ہیں.
ایبولا وائرس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے عملے میں آگہی مہم زوروں پر ہے. محکمہ صحت کے اہلکار اس وائرس کی علامات اور مشتبہ مریض
ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی نے آج انجلی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اب کچھ خبریں پولیو کے بارے میں. خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں شب قدر کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے انسداد پولیو مہم کے ایک رضاکار زخمی ہو گئے ہیں. صوبے کے 20 اضلاع میں پولیو کے وائرس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک مہم جاری ہے. خیبر پختونخوا میں اس سال پولیو کا وائرس اب تک 54 بچوں میں پایا گیا ہے, جس کے بعد اب صوبے بھر میں بھرپور مہم کا آغاز کیا گیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
چارسدہ میں شب قدر کے قریب منڈا کے مقام پر انسداد پولیو مہم کے رضاکار بچوں کو اس خطرناک مرض سے بچاؤ کے قطرے دے رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی. پولیس اہلکار کے مطابق 20 سالہ زخمی رضاکار ساجد کو شب قدر ہسپتال لایا گیا, جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا. منڈا گاؤں قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی سرحد کے قریب واقع ہے. اس حملے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. دریاسنا کالعدم تنظیم تحریک طالبان کی جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پولیو کے بارے میں مزید تفصیل جلد جاری کریں گے. یاد رہے چارسدہ میں اس ماہ کے پہلے ہفتے میں ایسے پیمفلٹ شہر کے مختلف مقامات پر چسپاں کیے گئے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ اس پولیو ویکسین میں مضر صحت اجزاء شامل ہیں. یہ پیمفلٹ مقام انتظامیہ نے فوری طور پر ہٹا دیے تھے. اس سے پہلے گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو کالعدم تنظیم تحریک طالبان باجوڑ کی جانب سے باجوڑ ایجنسی میں بھی ایسے پیمفلٹ تقسیم کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں پر حملے کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آج سے 3 روزہ انسداد پولیو مہم 20 اضلاع میں شروع کر دی گئی ہے, جس میں کوئی 20 لاکھ بچوں کو اس بیماری سے بچاؤ کی ویکسین دینے کا ہدف رکھا گیا ہے. پشاور میں یہ مہم گزشتہ روز مکمل کر لی گئی تھی. خیبر پختونخوا میں ای پی آئی کے پروگرام مینیجر ڈاکٹر طاہر ندیم خان نے بی بی سی کو بتایا کہ اس مہم کے لیے تمام اضلاع میں محکمہ صحت کے افسران کو بھی فیلڈ میں رکھا گیا ہے تاکہ معیاری مہم ہو، یعنی اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔
یہ ملٹیپل کمپینز ہیں، ہفتے ہفتے کے وقفے کے بعد اس طرح سے، کیونکہ پولیو وائرس جو ہے اس کی سرکولیشن ہمارے علاقوں میں کافی زیادہ ہے اور کیسز بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو اس لیے ہم بہت انٹینسو اور اگریسو قسم کے اور ایکسپینسو قسم کی کیمپین کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کیمپین کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کوالٹی کیمپین، حقیقت دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں پر غلط ہے جس کی وجہ سے ہم پولیو اریڈیکیٹ نہیں ہو رہا، تو اس ساری چیز کی ہم نے اسیسمنٹ کی ہے، اور ہماری جو ہیلتھ کی پوری ٹیم ہے، سیکرٹری صاحب بھی چینج ہو گئے ہیں، ڈی جی صاحب بھی چینج ہیں، میں نے بھی ریسنٹلی اس کو دوبارہ ای پی آئی کو جوائن کیا ہے، تو ہم اس کو نئے سرے سے جو ہے فریش طریقے سے ہم نے اس کو دوبارہ دیکھا ہے، اور جہاں جہاں پر ہمیں اس میں پروفیشنلی اس میں لوپ ہولز نظر آتے ہیں، کمزوریاں نظر آ رہی ہیں، خامیاں، جس طرح میں نے ابھی آپ سے کوآرڈینیشن کی بات کی، تو اور اس کے علاوہ جو ہماری مانیٹرنگ ہے اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو ایڈ کر رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا سمیت ملک میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر رضاکاروں، ہیلتھ ورکرز اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس سال اب تک پاکستان سے ریکارڈ 260 پولیو کے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کوئی 150 تک قبائلی علاقوں اور 54 بچوں میں خیبر پختونخوا میں اس وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر صوبہ بلوچستان کے بھی 8 اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچانے کی خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ تفصیل کوئٹے سے محمد کاظم کی۔
جن اضلاع میں خصوصی مہم شروع کی گئی ہے ان کا شمار بلوچستان میں پولیو کے حوالے سے ہائی رسک اضلاع میں ہوتا ہے۔ ان میں ضلع کوئٹہ کے علاوہ کوئٹہ بلاک کے دیگر اضلاع پشین، قلعہ عبداللہ، یوب، شیرانی، لورلائی، قلعہ سیف اللہ اور موسیٰ خیل شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت نے پولیو کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔
پولیو کے حوالے سے جو کیسز آئے اس کو بھی ہم نے سنجیدگی سے لیا ہے، اور ہم وار فوٹنگ بنیادوں پہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسز آئے اور ان کی ریزنز بھی ہے، ان کی جو ہے نا جینیٹک جو ہے نا وہ ہم نے ڈھونڈ لی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیو سے فری بلوچستان ہم کر لیں اور پولیو فری پاکستان کر لیں۔
بلوچستان میں سن 2012 میں اکتوبر کے مہینے سے اگرچہ پولیو کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، لیکن رواں سال اگست کے مہینے سے ایک مرتبہ پھر پولیو کیسز سامنے آنے لگے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر اگست سے لے کر اب تک پولیو کے 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ 4 مہینوں کے دوران رپورٹ ہونے والے زیادہ تر کیسز کا تعلق کوئٹہ اور افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ سے ہے۔ بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ ان کیسز میں اضافے کی ایک وجہ افغانستان کو قرار دیتے ہیں۔
ایک تو افغانستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میں نے تو اپنے کیسز کم کیے ہیں یا میں پولیو فری ہونے جا رہا ہوں، یہ میں نہیں مانتا ہوں۔ میں کراس بارڈر میٹنگ میں جب میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ جتنے وہاں پہ ہمیں رپورٹنگ کی گئی یا جس طرح ان لوگوں نے بریفنگ دی، بہت سے ایسے علاقے ہیں جو افغان بارڈر میں ہوتے ہوئے وہ رہ جاتے ہیں انویکسینیٹڈ ہیں۔
کوئٹہ بلاک کے 8 اضلاع میں 3 روزہ خصوصی مہم کے دوران 673,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب بات کریں گے کچھ گاڑیوں کی۔ نئی گاڑیوں میں دلچسپی تو ہوتی ہی ہے، مگر اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ایک شو میں یہ اندازہ ہوا کہ لوگ پرانی گاڑیوں میں بھی یکساں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اتوار کو ایک سالانہ آٹو شو منعقد ہوا، جس میں کاروں کے شائقین اپنی پرانی اور نئی کاریں لے کر نمائش میں پہنچے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔
اسلام آباد کے سب سے بڑے F9 پارک کے تمام داخلی راستوں پر اتوار کے روز گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ ان گاڑیوں میں بڑے بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے سوار تھے، جو سب ایک ہی جگہ میں ہر قسم کی سواری دیکھنے کے اس نادر موقع کو ہاتھ سے شاید جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیا جیپیں، کیا ہمویز، کیا سکوٹر اور کیا ریسنگ بائکس، سب پر لوگوں کا ہجوم ایسا ٹوٹا ہوا تھا جیسے کہ یہ گاڑیاں ساتھ لے جانے کا بھی امکان ہو۔
اللہ کے بندوں، حیرت ہے، کوئی ایک بندہ آئے صاحب، زبردست گاڑی کا کلر دیکھ کے جلدی سے آ گئے۔ چلو اب یہ بھائی بھی آ گئے۔
یہاں کوئی تو اپنی قدیم یا قیمتی گاڑیاں دکھانے آئے تھے تو کوئی اپنی ڈرائیونگ کی مہارت کا اظہار کرنے بھی۔ ان میں اقبال بھی تھے جو اپنی موٹر بائک پر پاکستان کے طول و عرض میں ہزاروں کلومیٹر کے طویل سفر کر چکے ہیں۔ ان سے ان کے اسٹال میں ملاقات ہوئی۔
53,000 کلومیٹر میں ٹریول کر چکا ہوں اب تک۔ اس میں دو جو سب سے بڑے ٹور کیے تھے میں نے وہ 2012 میں کیا تھا، وہ 10,000 کلومیٹر کا تھا، وہ ایک منتھ میں کیا تھا، وہ بھی میرا نیشنل ریکارڈ تھا۔ پھر میں نے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑا 2014 میں ٹور گیا، وہ تھا 20,000 کلومیٹر کا سفر، اور وہ میں نے کیا تھا 22 دن کے اندر، سوری 55 دن کے اندر میں نے کیا تھا، وہ بھی میرا نیشنل ریکارڈ۔
یہ کیا شوق ہے، اس سے کیا
دیکھیں اس سے
حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟
اس سے دنیا کو میسج بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا بالکل پیسفل ہے، پرامن ہے، اور بائکر لور ہیں لوگ، ایڈونچر لور ہیں، لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں جب اپنی ٹور پہ جاتا ہوں تو لوگوں کا رسپانس ان کو دکھاتا ہوں، ہمیں ویلکم کرتے ہیں۔
نمائش میں رکھی گئی تمام تر گاڑیاں تو دیگر ممالک کی تیار کردہ تھیں، لیکن ایک پاکستان میں مکمل طور پر تیار کی گئی شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑی دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس کے خالق محمد اسلم آزاد کو اس گاڑی کی تیاری میں کیا کیا جتن کرنے پڑے، انہیں سے سن لیں۔
اس گاڑی کو ہمیں 7 سال لگے ہیں بنانے کے لیے، اور میں کو کوآرڈینیٹر ہوں 7 لیڈنگ یونیورسٹیز کا۔ پیور ہماری ٹوٹل پاکستانی ڈیزائن ہے، اس کی ساری پروڈکٹ ڈیزائن ہماری ہے اور پینٹڈ بھی ہمارا ہے۔ 80 کلومیٹر آپ کی انرجی یہ جنریٹ کرتی ہے، وہ آپ فری آف کاسٹ چلتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایڈیشن چارج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف چارج کرتی رہتی ہے، بٹ اگر اس کے زیادہ، چونکہ یہ سٹی کار ہے تو آپ کو اگر کہیں اس سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایڈیشن چارج لے سکتے ہیں۔ وہ بھی اگر 0 سے 100 پہ لے جانے کے لیے 1 گھنٹہ میکسیمم لگے گا اگر ٹوٹل بیٹری ڈرین ہو گئی ہو۔
تو آپ نے شروع میں کہا کہ بڑے دھکے کھانے کے بعد یہ بنی، اس دھکے کس طرح کھایا؟
دیکھیں روز لمبی لمبی قطاروں کو دیکھتے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو اس میری بات کو، آواز کو سن رہے ہیں، اگر ان کے ہاں کچھ کیپیبلٹی ہے، کچھ اللہ نے شعور دیا ہے تو وہ ضرور ایفرٹ کریں۔ اور سانس لینا مشکل ہے، آپ کے جیب میں اربوں روپیہ ہوں لیکن سانس اسی جگہ پہ لینا ہے، تو اگر آپ موسم کو، انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے بہتر ہوگا۔
کتنا خرچہ آیا اس پہ آپ کا؟
مجھے اس 7 سال کے اندر تقریباً کوئی 7 کروڑ سے میں ایکسیڈ کر گیا ہوں۔ 60-70 ٹائم میں اس میں فیلئر ہوا ہوں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جا کر یہ گاڑی بنائی ہے۔ اس وقت
7 کروڑ میں تو آپ 7 اچھی گاڑیاں لے سکتے ہیں۔
نہیں تو اچھی گاڑیاں تو یہ تو دیکھیں نا، 7 کروڑ سے 7 اچھی گاڑیوں سے اچھا فیوچر نہیں بنتا، تو یہ تو ہماری آنے والی جنریشن کے لیے، یہ آپ دیکھیں جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ کا جتنا شہروں کے اندر کنجیشن اور رکشا ہے اس کو ہم کنورژن کرنے کے لیے پورا گورنمنٹ کو پلان دے دیا ہے اور اس کا ڈیمو اپروو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ گاڑیاں جب پبلک میں جائیں گی، چنچی رکشا کی ریپلیسمنٹ چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ عام گاڑی جو سیکنڈ کار ہے جو بچوں کو لانا لے جانا، آفس جانا، ان کے لیے 80 کلومیٹر ڈیلی کا فری ہوگا، جبکہ 80 کلومیٹر شاید ہی کسی کا چلنا ہوگا۔ تو اس حساب سے اگر یہ گاڑیاں شہروں میں چلنی سارے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ نے پولوشن کو تو 90% کنٹرول کر لیا۔
کمرشل طور پہ بات کی آپ کے ساتھ؟
ایسا ہے کہ کمرشل ہم خود 100 گاڑی پر ڈے کا پروڈکشن کا اس وقت یہ پروجیکٹ لگا رہے ہیں، اور اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آلموسٹ ہو گئی، اس کے اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں، اور ابھی اس کی لاسٹ جو ہے نا وہ ڈیموسٹریٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی انشاءاللہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور امید کرتے ہیں اگلے کوئی 6 مہینے کے اندر اندر پبلک میں یہ گاڑیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔
شو دیکھنے کے لیے آنے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ ہر گاڑی کے ساتھ تصاویر بنا کر فیس بک اور ٹویٹر پر ڈالنے کی تو جیسے دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ان میں آشر اور ان کے دوست بھی شامل تھے۔
ہاں اولڈ ماڈلز ہیں تو اس لیے
کارز ہیں یہاں پر کافی ساری،
جو کار شو میں اویئر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔
جسٹ کوئی زیادہ، آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا؟
نہیں ابھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے
ابھی بھی ٹھیک ہے، بس انوائرمنٹ بس جو ہے اچھا ہونا چاہیے۔
انوائرمنٹ تو سوچ چیز بہت اچھا ہونا چاہیے۔
کیا مراد میں
مراد گاڑیاں جو
انوائرمنٹ سے مراد کیا، گاڑیاں یا میوزک یا شور شرابہ ہونا چاہیے؟
ہاں شور شرابہ۔
کئی کار کمپنیوں نے اس آٹو شو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکیٹنگ بھرپور انداز میں کی۔
آپ نے کہنا یہ ہے کہ آپ کے ایک بیوٹی بوٹل پرچیز کرنی ہے اور ہمارے برانڈ امبیسڈر کو نام لکھوانا ہے۔
اس قسم کے آٹو شو سے کاروبار کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس بابت تو یقیناً اعداد و شمار کی ضرورت ہوگی، لیکن آنے والے شائقین کی اتوار اچھی گزر گئی، انہیں کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
تو تیار رہیے، بہت سی نئی گاڑیاں مارکیٹ میں آنے والی ہیں۔ اور ہاں، شو میں پیش کی گئی منفرد گاڑیوں کی تصاویر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے اینڈی کارٹر نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ماہ بارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور اب آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
ایران کے جوہری تنازع پر مذاکرات کی مدت آئندہ سال 30 جون تک بڑھا دی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع چیک ہیگل اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو مزید مہلت نہ دیتے ہوئے قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی خدمات واپس لے لی ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کے قافلے پر ہونے والے حملے میں کم سے کم 2 غیر ملکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور بین الاقوامی پابندیوں نے اسے سالانہ $140 ارب کا نقصان پہنچایا ہے۔ موروکو میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 18 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا آرٹ میوزیم ہٹلر کے آرٹ ڈیلر کے پاس موجود فن پارے میوزک میں رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔